بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد دیار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں دین مبین قرآن و اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائی ہے سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بالاخص جن چند دنوں کے اندر اسیر ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے اور جو کوئی بھی مکتب اہل بیت کے خلاف سازش کر رہا ہے اس کی ناکامی اور نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی عظیم الشان خلقت کے طور پر جس کے اندر انسان اشرف مخلوقات قرار دیا ہے یہ کہ خدا تعالیٰ نے کیوں خلق کیا ہے کیوں انسان کو خلق کیا ہے یہ وہ موضوعات ہیں جو کبھی 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 نہ کبھی انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان موضوعات کو سوچتے تو ہیں لیکن اس کو منطقی عقلی طریقے سے جواب نہیں دے پاتے تو بہرحال کچھ نہ کچھ ابہام لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے یعنی اگر کوئی سوال یہ کرے کہ کیوں خدا نے خلق کیا نہ خلق ہوتا تو کیا ہوتا اور اگر خلق کر ہی دیا تھا تو انسان کو امتحان میں کیوں رکھا آزمائش میں کیوں رکھا اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کبھی کوئی بچہ یہ بھی پوچھتا ہے یا حتیٰ جوان بھی کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ خدا کے اس امتحان کا حصہ بنوں تو میرے اوپر جبر کیوں کیا گیا میں اس امتحان کا حصہ بنوں میں نہیں آنا چاہتا اس کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے خاص کر اگر کوئی بچہ یہ سوال کرے کہ اس کو مناسب جواب دیا جائے عقل پر مبنی جواب دیا جائے اور اس کو صرف ٹالنے کی کوشش نہ کی جائے گزشتہ سالوں میں ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مجالس عرض کی اس کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ بچے کا جو سوال کرنے والا ذہن ہو اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف اس صورت میں باقی رہ پائے گا کہ اس کو صحیح جواب ملتے رہیں، ورنہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ہم سے سوال نہیں کرتا. اب یہ جو موضوعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے یہ عقائد کے موضوعات ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ انسان عقائد کی کلاسز میں شرکت کرے، عقائد کے دروس کے اندر جائے، ان کتابوں کو پڑھے. لیکن انتہائی اجمالی طور پر، جس کا بعض اوقات اثر الٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس خاطر کے کم سے کم اجمالی طور پر عرض کر دوں، آپ کی خدمت میں چند منٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد.
جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے معتقد ہیں تو اس کے پیچھے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں خلق ہوئی ہیں یہ خود سے خلق نہیں ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، ہر چیز کسی خالق کے محتاج ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے، اس کو اس نے خلق کیا، اس نے اس کو خلق کیا. تو ایک سوال آتا ہے کہ یہ سلسلہ کس پہ رک سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس جگہ رک سکتا ہے جہاں پر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں. تو اگر یہ چیز ممکن الوجود ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی اس کے نقص کو پورا کرے، تو اسے کسی کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا لیکن رکے گا وہاں پر جو واجب الوجود ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود پہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے، تو اس واجب الوجود کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اس کو کسی کے اوپر انحصار نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ذات کے اندر مستقل ہو. تو ہم کہتے ہیں جو واجب الوجود ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، مستقل ہوگا، اس کے اندر ہر صفت کا کمال ہوگا. چونکہ اگر کوئی نقص ہوا تو محتاج ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا تو واجب الوجود نہیں ہوگا، واجب الوجود نہیں ہوگا تو سلسلہ اس کے اوپر نہیں رک سکتا. اب اگر اس کے اندر ہر صفت کا کمال ہوگا تو پھر اس میں بہت ساری صفتیں آتی ہیں، مثلاً علم کی صفت بھی آخری سطح پہ ہوگی. میں کچھ چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں تو اس سے مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، یہ بعد میں جو ریکارڈنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ ہم سے بہت کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہا کریں کیمرے کے سامنے سے نہ گزریں، کیونکہ بعض اوقات وہ جو گزرنے میں ان لوگوں کو ایڈیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، بیچارے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر بعد میں، یا بعض اوقات کبھی کوئی اسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری گدی کے بال ریکارڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بھاگنے میں دیکھنے والے کہتے ہیں مولانا ہم مجلس دیکھنے آتے تھے لیکن کسی کے بال دیکھنے پڑ جاتے ہیں ہمیں. تو ذرا سا احتیاط کیا کریں کہ جہاں پہ کیمرہ ہے اس کے سامنے سے نہ گزریں، ان لوگوں کو پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
تھوڑا سا جھک کے چلے جائیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، یا پیچھے سے آ جائیں، ایسا کوئی راستہ کر لیں. تو جس کے اندر کوئی نقص ہوگا وہاں پہ بات رکے گی نہیں، وہ ممکن الوجود ہوگا. جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا، وہاں پہ بات رک سکتی ہے. جب واجب الوجود ہوگا تو اس میں صفتیں ہوں گی، اس میں کمال ہوگا، ہر صفت کا کمال ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا خلق کرنا، خالق ہونا اچھی صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی خالق ہونا اچھی صفت ہے. یہ واجب الوجود میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں، چونکہ صفت اچھی صفت ہے اس کا واجب الوجود میں ہونا ضروری ہے. کمال پہ ہونی چاہیے یا تھوڑی سی کم ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑی سی کم بھی قبول نہیں ہے، کمال پہ ہونی چاہیے. تو خلقت، خالق ہونا واجب الوجود کے اندر کمال پہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر کوئی خالق کمال کا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں مطلق، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق کمال کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے خلق ہونے کا امکان ہوا تو خالق خلق کر دے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی مثال عرض کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کو مدد کرنے کی خواہش ہے، چاہتا ہے دوسروں کی مدد کرے. اب اس کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے اس سے نہیں کہا کہ میری مدد کرو، لیکن اس کے حال سے پتہ ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو یہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں یقیناً کرے گا. اچھا، کیوں نہیں کرے گا؟ اگر مجبور ہوا تو نہیں کرے گا، نہیں جانتا ہوا تو نہیں کرے گا، کسی بھی وجہ سے اس کو کسی کمی کا خطرہ ہوا تو شاید نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ سب نہ ہوا، جانتا بھی ہوا طاقت بھی ہوئی، کمی کا مسئلہ بھی نہیں ہوا، تو پھر مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پھر تو یقیناً کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خدا ہے، یہ جو واجب الوجود جس کے اوپر معاملہ رکا تھا، یہ علیم ہے، ایسا علم رکھتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں، قدیر ہے، ایسی قدرت رکھتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، خالق ہے، ایسا خالق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مخلوق کے خلق ہونے کا امکان ہوا تو خدا یقیناً اسے خلق کر دے گا، امکان نہیں ہے کہ خدا خلق نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے، کیا خدا نے کوئی ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کے اندر سارے کمالات پہلے دن سے موجود ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں خلق کی ہے، وہ فرشتے ہیں، سارے کمالات ان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کسب نہیں کیے ہیں، کمائے نہیں ہیں، خود سے ہیں۔ کیا خدا نے ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا؟ ہاں وہ بھی خلق کی ہے، ان کو ہم جمادات کہتے ہیں۔ کیا خدا ایسی کوئی مخلوق خلق کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو؟ چاہے تو سارے کمال لے لے اور چاہے تو جو ہے اس کو بھی چھوڑ دے، یہ کر سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کر تو سکتا ہے، پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ پاسبلٹی تو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے خلق کر دیا ہے، چونکہ خدا کی خلقیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کیا کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو پیدائش کے وقت ہماری مثال میں ایسے ہی زیرو زیرو ہو، چاہے تو 100 پہ جائے، چاہے تو زیرو کے بھی -100 چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے ہاں ہو تو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے خلق کر دی ہے۔ وہ مخلوق ہے انسان، انسان خلقت کے نظام میں ایسی مخلوق ہے جو پیدائش کے وقت، خلق ہوتے وقت فرض کر لیتے ہیں کہ تمام کمالات کی طاقت رکھتی ہے اور تمام کمالات کو کھونے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ چاہے گا تو کمالات لے لے گا، نہیں چاہے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا امکان تھا؟ ہاں بالکل امکان تھا۔ تو خدا نے خلق کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا، وہ انسان ہے۔ اب جب کہ یہ خلق ہو گیا تو پھر سوال ہے کیا یہ اچھا بن سکتا ہے؟ جی ہاں، فرض کے مطابق یہ بہت اچھا بن سکتا ہے، فرشتوں سے بھی اچھا، بالکل فرشتوں سے بھی اچھا۔ کیا یہ برا بن سکتا ہے؟ بالکل برا بن سکتا ہے۔ کتنا برا؟ پتھروں سے بھی پست۔ بعض انسانوں کو خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ آتش جہنم کا ایندھن ہے، پتھروں سے بھی پست ہو جائیں گے۔ اب اگر ایسا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی اچھا بن سکتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا پہلو چاہیے جو اسے فرشتوں سے بہتر بنائے، اور اگر یہ انسان اتنا پست بن سکتا ہے تو پست بننے کے لیے بھی کوئی پہلو چاہیے کہ اس کو اتنا پست لے کے جائے۔ تو سمجھ لیجیے اس انسان کے اندر عوامی مثال کے مطابق ایک سیڑھی چاہیے اوپر جانے کے لیے، ایک سیڑھی چاہیے نیچے جانے کے لیے۔ جس کی مرضی آئی اوپر کی سیڑھی سے اوپر جائے، جو نہیں چاہ رہا وہ نیچے کی سیڑھی سے نیچے جائے۔ وہ جو اوپر کی سیڑھی اوپر جانے کے لیے ہے وہ روح ہے، اور جو نیچے کی سیڑھی نیچے جانے کے لیے ہے وہ جسمانی خواہشات ہیں۔ اگر کوئی اپنی روح کو ترقی دینے پر آ گیا تو وہ اوپر کی سیڑھی کو پکڑ کے اوپر جا رہا ہے، اور اگر کوئی اپنی روح کو بھلا بیٹھا، نفس کو بھلا دیا اور نفس کی ساری صلاحیتوں کو دفن کرنا شروع کر دیا، سمجھ دیجیے اس نے نیچے کی سیڑھی پکڑ لی ہے، اب وہ نیچے جا رہا ہے۔ اس کو آئے کریمہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا۔ تو جو انسان اپنی روح پہ محنت کرے گا، اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا، اس کو پاکیزہ بنائے گا۔ کیا مطلب پاکیزہ بنائے گا؟ غلط صفتوں کو دور کرے گا، اچھی عادتوں کو اندر لائے گا۔ یہ انسان اوپر کی سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے، یہ اوپر چڑھے گا۔ اور جس نے یہ کام نہیں کیا اور وہ لگ گیا اپنی حیوانی خواہشات کے اوپر، طاقت میرے پاس آ جائے، شہرت میرے پاس آ جائے، لذتیں مجھے ملتی رہیں، سب کو میں محروم کر دوں، میرے پاس یہ میرے پاس وہ، جو اس راستے پہ چل نکلا وہ اس نیچے کی سیڑھی پہ جا رہا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ اپنی حیوانی نفسانی خواہشات کے اندر اتنا پست ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اچھا اب سوال آگے بھی ہے، میں جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر انسان یہ کر سکتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اوپر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسانی خواہشات کی لے میں بہہ کر نیچے چلا جائے، تو پھر ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں امتحان۔ امتحان بہت ضروری ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا کون اوپر گیا کون نیچے گیا؟ تو بیچ میں امتحان آ گیا کہ اب جب کہ انسان یہاں پہ ہوگا تو اس کے سامنے کچھ امتحان آئیں گے، اگر وہ ان امتحانوں میں اپنے تزکیہ نفس سے کامیاب ہوا اوپر جائے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ نیچے جائے گا۔ اصل معاملہ اس دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا یہ ہے، یہ اصلی معاملہ ہے، باقی سب چیزیں فروعات ہیں، کہاں جاب کروں گا، کہاں سوؤں گا، کیا کھاؤں گا، کدھر بیٹھوں گا، یہ سب چیزیں فروعات ہیں۔ اصلی مسئلہ ہماری زندگی کا یہ ہے قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔
اچھا اب ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا۔ آپ کہیں گے بھئی ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ روح ہے، ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن روح کے ہونے کو احساس بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بدن تو آئینے میں نظر آ جاتا ہے، صبح صبح اٹھتے ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن روح ہے بھی یا نہیں ہے، ہے تو کیسی روح ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اب کوئی آئینہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں یہ دکھائے کہ ہماری روح کیسی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ روح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے ہم کہ ہمیں شک ہے، ہم کہیں گے نہیں ہمیں معلوم ہے کہ روح ہے۔ تو اگر روح ہے تو اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے کیا کروں، چونکہ روح کو ہی مجھے تربیت دینی ہے نا، تزکیہ کرنا ہے، بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو چند پوائنٹس ہوتے ہیں، جس طرح جسم کے لیے مثلا لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں تاکہ جسم صحیح رہے، روح کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ انسان کی روح ترقی کرے، انسان کی روح کمالات کو حاصل کرے۔ وہ کمالات کیا ہوتے ہیں پہلے وہ بھی تھوڑا سا عرض کر دیں، پھر اس کے بعد اس بات کے اوپر کہ انسان اپنی روح پہ کام کرے تو کیسے کام کرے اور کیا کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
تو وہ کمالات کیا ہوتے ہیں جو انسان کے نفس کو حاصل ہونے چاہیے اسی دنیا کے اندر؟ بعض اوقات جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کمالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پچھلی دفعہ میں شاید کہیں آپ سے عرض کیا کہ میں ہاتھ یوں کروں اور آپ سے کہوں کیا چاہیے اور مٹھی کھولوں اور دے دوں، یہ ہو گیا کمال۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا میں بیمار تھا، میں آپ کے پاس گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے اوپر ایک پھونک مارنا میری بیماری دور ہو جائے، آپ نے پھونک ماری میری بیماری دور ہو گئی، یہ ہو گیا کمال۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کمال یہ ہے۔ اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جس طرح ڈسپرین گولی ہے بدن پہ اثر کرتی ہے، کافر ہو مسلمان ہو، فاسق ہو فاجر ہو، متقی پرہیزگار، ڈسپرین کو اس کا کچھ نہیں پتا، وہ اثر کرے گی۔ فنا ملٹی وٹامن ہے وہ باڈی پہ اثر کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اس طرح روح کے اندر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا اثر کریں گی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، فاسق ہو یا متقی ہو، وہ اپنا اثر کرتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی ان کاموں کے پیچھے پڑ گیا، اس کے بھی کئی راستے ہیں، یہ سب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اخروی کمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کوئی ہندو مل جائے گا ایسے ایسے کام کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کر دیا اس نے، اور کوئی اس نہیں معلوم، میں دوسرے مذاہب کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا، ہر مذہب کے اندر لوگ ایسے مل جائیں گے عجیب عجیب غریب کام کرنے والے. کوئی مل جائے گا مثلا عیسائی ہے وہ جادو کر رہا ہے، وہ کسی بیمار کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مسلمان بھی یہ کر لے گا. تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ بھئی ان کاموں کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ان کاموں کا تعلق اس طرح سے دین سے نہیں ہے. یہ جو چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بتا دیا، کچھ سنا دیا، کچھ پھونک مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے اگر نفس پر اسی لیے کام کرے. اب نہ ہو کہ کچھ لوگ اسی کے پیچھے چل پڑیں کہ چلو ہم بھی کر کے دکھائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آخرت نہیں بنتی. آخرت کس بات سے بنتی ہے؟ آخرت اس بات سے بنتی ہے جو خدا نے کہا ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آخرت اس سے بنتی ہے. آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جب ہاتھ میں چاہیں گے الائچی لے آئیں گے، امرود لے آئیں گے، سیب لے آئیں گے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جادو ہے. یہ مثلا میں نے چند جن پکڑ لی ہیں، میں نے یہ کر لیا، میں وہ کر دوں گا، اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ایک روایت ملی ہے جس میں اہل بیت نے کہا یہ کر کے دکھاؤ؟ ایک روایت کوئی لے کر آئے جس میں اہل بیت نے کہا جاؤ تو ہمارے چاہنے والے ہو مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ تو چار جن پکڑ کے لاؤ؟ کس نے کہا؟ کبھی انہوں نے کہا کہ مثلا تم پھلوں کو اس طرح بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو؟ ان یہ چیزیں نہیں سکھائیں انہوں نے. ہاں مثلا ان کے چاہنے والے اپنی ترقی کے اندر ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا ہدف ہے زندگی کا، نہیں، یہ زندگی کا ہدف نہیں. تو مثال کے طور پر آپ اور میں جو یہاں پہ موجود ہیں، اب کوئی انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں عبادت کروں، اچھی اچھی نمازیں پڑھوں، پھر مجھے ایسے ایسے خواب نظر آئیں گے، میں سب لوگوں کو کل بتاؤں گا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کیا بچپنا ہے! اس لیے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، پھر یہی چیز اس کا ثواب بن جائے گا، پھر آخرت سے محروم ہو جائے گا وہ. ان چیزوں کی خاطر کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کشف کر کے دکھاؤں گا کہ کیا ہو گیا، میرے لیے کیا ہونے والا ہے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. عبادت صرف عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہونی چاہیے. آپ اپنے نفس کے اوپر جو بھی تزکیہ کریں، الحمدللہ کریں، یا مثلا عبادات کریں، نماز پڑھیں، شب پڑھیں، تہجد، غفیلہ، جو کچھ بھی پڑھیں، زیارات آپ پڑھیں، ان سب کا ہدف صرف ایک ہونا چاہیے، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. کیا مکاشفہ ہوگا، کون سی طاقت میرے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے چاہا دے، نہیں آتا نہ دے. آپ کو اپنی جادوگری تھوڑی کام کرنا ہے. تو اذان محترم، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اپنی روح پہ کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ہاں یہ پتہ ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ جو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، مثلا جھوٹ خدا کو پسند نہیں ہے، حسد خدا کو پسند نہیں ہے، بغض، دشمنی، نفرتیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، انہیں نکالو. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام دنیا کا یہ ہے، باقی سب آسان ہے. وہ ایک کوئی بندہ خدا اسی ٹائپ کا تھا، جادو وادو دکھانے والا، وہ کہیں غلطی سے عراق پہنچ گیا، نجف پہنچ گیا. اب اس بیچارے کو پتہ نہیں کس نے پھنسایا کہ وہاں کا ایڈریس دے دیا، وہ وہاں پہنچ گیا. اب وہ جا کے وہاں پہ اپنے جادو دکھانا شروع کر دیا اس نے. تو مثال کے طور پر میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ زمین سے چند فٹ اونچا کھڑا ہو جاتا تھا، اونچا ہو کے بیٹھ جاتا تھا. اب لوگ اس کو دیکھتے تھے تماشا کہ بھائی یہ کیا انسان ہے، یہ چار فٹ اوپر کر کے بیٹھ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ تو ایک عارف تھے، پتہ نہیں نام لینے میں شاید کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کہ میں ذہن میں آ رہا کہ نہیں ابھی نام نہ لوں، کچھ اور کہیں اور سے مکس ہو جاتا ہے، بعض لوگ نام کی مشابہت کی وجہ سے کچھ اور سوچنے لگتے ہیں. بہرحال ایک عارف تھے، ان کو بتایا گیا کہ آغا صاحب وہ ایسا ہے، وہ حیات تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے قم کے اندر، اس وقت نجف اشرف میں تشریف فرما تھے. تو ان کو بتایا کہ مثلا اس طرح سے ایک کوئی آدمی آیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہندوستان سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ اس طرح سے چند فٹ اونچا اٹھتا ہے اور اس طرح کے کچھ کارنامے دکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو وہ جو بیوقوف تھا وہ ایک دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنا کرتب دکھانے کے لیے. تو ایک دفعہ آیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو زمین سے اونچا کیا. اچھا انہوں نے دیکھا کہ بس اب جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے،
یعنی چلو چل رہا تھا چل رہا تھا, انہوں نے جوتی اٹھائی ہوا میں پھینکی, اس جوتی نے اتنا اس کے سر پہ مارا کہ زمین پہ گرا دیا اس کو, ٹھیک ٹھاک زمین کے اوپر گر گیا, انہوں نے جوتی اپنی سمیٹی اور چلے گئے. اس کے بعد وہ آیا ان کے پاس, کہنے لگا کہ مجھے آپ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے, خواہشات پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ جو جادو میں کر رہا ہوں نا اس سے بڑا ان کے پاس ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا تعلق خواہشات کو کنٹرول کرنے سے ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ استاد ہو, یہ بتاؤ یہ کرتے کیسے ہیں, ان سے خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی, یہ اس چیپٹر سے محروم رہ جاتے ہیں, پھر کچھ چیزوں میں کنٹرول کر لیتے ہیں باقی میں نہیں کر پاتے. مثلا اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر پائے کہ اپنی طاقت کسی کو دکھانے کے محتاج ہیں, مرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اپنی طاقت دکھائیں. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے عارف ہوتا ہے وہ کبھی اس خواہش میں نہیں مر رہا ہوتا ہے, وہ چھپاتا ہے, وہ ہمیشہ چھپاتا ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے چھپا کر اپنے آپ کو ایسی طاقت پہ پہنچا لیا جو مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو وہ راز پوچھنے آیا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, ہم سے یہ نہیں ہو پاتا. تو ہم لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہمارے دین نے ہمیں کیا دینا چاہا ہے. ہم لوگ بعض اوقات کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں آدمی ہے نا, وہ کھولتے گھی میں کھڑا ہو جاتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہیں. ہم لوگوں نے اس کو دینداری سمجھا ہے, یہ دینداری نہیں ہے. دینداری اللہ کی بندگی کا نام ہے, اس بندگی میں کوئی نمائش نہیں ہوتی. آج تک کبھی دیکھا ہے کوئی مثال کے طور پر بہت بڑا عارف ہو وہ تمام طرف لوگوں کو جمع کر کے دکھائے کہ میں دیکھو میں نماز شب کیسی پڑھتا ہوں, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی کیوں کرے گا؟ یہ خدا کے لیے کر رہا ہے, دوسروں کو دکھائے گا کیوں؟ تو یہ روح کی تربیت کا معاملہ ہے, اس کا تعلق کوئی تعلق اس نمائش بازی سے اور جادوگری سے نہیں ہے. خدا خود دے دیتا ہے تو بھی چھپا لیتے ہیں, اور خدا نہ دے اللہ کی بندگی کے لیے کام ہونا چاہیے, ان چیزوں کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, اب اگر کوئی اپنے روح میں محنت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ میں نے عرض کیا جو خدا کو پسند نہیں ہے اسے ختم کرے. اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بندگی کرے, اللہ کی عبادت کرے. مثلاً اہل بیت نے روح کی بہتری کے لیے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی حکمت دانائی کی باتیں, عقل مندی کی باتیں, ان کو پڑھو, اس سے تم لوگوں کی روح تازہ ہوگی. روح کی جیسے بدن کی تازگی کے لیے انسان مثال کے طور پر جاتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ باڈی کو تھوڑا سا اسٹرینتھ ملے, کبھی واکنگ کرتا ہے کبھی جاگنگ کرتا ہے کبھی یہ کبھی وہ, تھوڑا فریش ہوتا ہے اس سے. تو انہوں نے فرمایا تم اپنے روح کی تازگی کے لیے حکمت کی باتیں پڑھا کرو, حکمت اور دانائی. اچھا, حکمت اور دانائی کی باتیں کہاں سے پڑھیں؟ اہل بیت کے پاس. ان کے کلامات کو دیکھو, جو باتیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. مثلا بہت نفیس ایک کتاب ہے عربی میں, اس کا نام تھا غرر الحکم, اور اردو میں اس کا نام رکھا گیا تجلیات حکمت. بہت نفیس کتاب ہے جو مولا امیر المومنین کے چھوٹے چھوٹے کلمات کے اوپر مشتمل ہے, دو تین لفظ, چار لفظ, پانچ لفظ, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. دنیا بسی بھی ہوتی ہے, قوانین ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اس کے اندر, اصول ضابطے کہ بھائی دنیا گزرتی کیسے. تو مثلا آپ جا کے دیکھیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کسی کام کے لیے. مثلا وہ کہیں گے جس کو خوش رہنا ہے وہ یہ کرے, جس کو دوست بڑھانا ہے وہ یہ کرے, جس کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد چاہیے وہ یہ کرے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھیں. مثلاً اب چونکہ ابھی اچانک میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں, ایک جگہ پہ لکھا ہے امام نے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو یہ چار کام کر لو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے. اللہ کرے کہ مجھے یاد آ جائیں سارے. تو امام نے فرمایا چار کام کرو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے. مثلاً اب ہم لوگوں کو پتہ ہے پریکٹس کی ضرورت ہے, البتہ شاید ایک آدھ نہ بھی بتاؤں. مثلاً فرمایا کہ جب تک بھوک نہیں لگی ہے کھانے کے لیے مت بیٹھو, بھوک لگے تو کھانے کے لیے بیٹھو. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے تین وقت کھانا بھی کھانا ہے, بھر بھر کے کھانا بھی ہے, اور کام کاج بھی کچھ نہیں کرنا ہے, میز کرسی پہ بیٹھنا ہے, گاڑی میں بیٹھ کے چلتے رہنا ہے, کام کاج کچھ نہیں ہے, کھانا بہت کھانا ہے. تو بھوک کہاں لگے گی پھر ایسے؟ تو پھر ایک کھانا کم کر دو، کم سے کم دوپہر کھانا کم کرے انسان تاکہ صبح کو کھائے، پھر رات کو کھائے، کم سے کم بھوک لگ کے کھائے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے پہلا کام یہ کرو، جب تک بھوک نہیں لگی ہے دسترخوان پہ مت بیٹھو۔ دوسری بات فرمائیے، بھوک ختم ہونے سے پہلے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے کھانا شروع کیا، آپ کو یہ لگا، مجھے یہ لگا مثال کے طور پر کہ بھائی میں اگر مثلاً اتنی پلیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میرا پیٹ پورا بھر جائے گا، تو پھر اتنی پلیٹ مت لو، آدھا لے لو، تھوڑا سا بعد میں اضافہ کر لو، تھوڑی سی بھوک سے پہلے اٹھ جاؤ۔ امام نے فرمایا اس سے تم ڈاکٹر سے دور رہو گے، جو ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو وہ بیچارہ چڑ رہا ہوگا کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا اگر یہ سب ایسے ہی کرنے پہ آ گئے، اللہ کہیں وہاں سے برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات امام نے فرمائی کہ خوب چبا چبا کے کھاؤ، جو بھی کھا رہے ہو خوب چبا چبا کے کھاؤ۔ اب ظاہر امام کے کلام کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی اور بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مثال نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں چونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں اس لیے اس بات کی تائید کے لیے البتہ شاہد مثال کے لیے کہ اس کی ایک مثال میں نے دیکھی ہے، 96 سال کا تقریباً ایک آدمی مجھے ملا، 96 ایئرز یہیں گلشن اقبال میں رہتے تھے، شاید ابھی حیات ہوں، بعد میں مل نہیں پایا، تو 94 یا 96 ایئرز۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ اور 94 96 ایئرز میں بھی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں کہا بھائی ماشاءاللہ خوب توانائی آپ کے اندر، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ دو کام کرو، اس وقت میں نے یہ روایت بھی نہیں پڑھی تھی مولا امیر المومنین کی، اس نے کہا دو کام کرو، نمبر ایک جھوٹ نہیں بولنا، کہنے کا جھوٹ بولو گے زندگی کم ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات یہ کہ جتنا بھی کھاؤ اتنا چباؤ کہ کم سے کم پیسٹ بن جائے، منہ کے اندر جیسے ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اتنا پیسٹ بن جائے، پھر پیٹ میں نکالنے کے لے کے جانا، اس سے پہلے نہیں لے کے جاؤ، خوب چباؤ۔ سر اب مولانا نے فرمایا کہ تین کام یہ ہو گئے، چوتھا کام فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے جسم کو خالی کر کے سو، تو مثلاً واش روم چلا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو باڈی کو فریش کرے، خالی کرے، پھر سوئے۔ تو امام فرمایا جو یہ چار کام کرے گا وہ ڈاکٹر سے دور رہے گا، طبیب سے دور رہے گا۔ اچھا اب گویا یہ بات ہے حکمت کی، لیکن اس کا تعلق جسم سے ہے۔ امام نے بہت ساری ایسی باتیں فرمائی جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے۔ خوشی، میں نے کہا جیسے خوشی غم یہ سب چیزیں بہت نفیس جو جملات ہیں، ان میں وہ جملہ جو میں بہت زیادہ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ الدہر یومان، زندگی دو دن، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو اتراؤ نہیں، اور جب تمہارے خلاف ہو تو نا امید مت ہونا۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے، یہ بہت عجیب بات ہے مولا امیر المومنین کی، اور یہ کائنات کی بڑی عجیب حقیقت ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ روح کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اپنی روح کو ترقی دلانا چاہتا ہے عبادت کے ذریعے سے، مثلا نماز میں توجہ کے ذریعے سے، اس کو چاہیے ان چیزوں پر بھی توجہ دے۔ تو پہلی بات جو ہو گئی مثال کے طور پر یہ دانائی اور حکمت کی باتیں ہو گئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس سلسلے میں ایک دوسری بات کیا ہوگی، کچھ تو عبادات ہوتی ہیں جو واجبات ہوتی ہیں، جس کو جیسے ابھی نماز کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کی، کچھ واجبات نہیں ہوتی ہیں، عبادات ہیں، واجبات نہیں ہیں، مستحب ہے، بہتر ہے انسان کر لے۔ یہ چیزیں بھی روح کو ترقی دیتی ہیں، یہ چیزیں بھی روح کو ترقی دیتی ہیں۔ اب مثلا مولا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ اگر دن بھر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو صبح کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ وہیں بیٹھے رہو جہاں فجر پڑی، جہاں فجر پڑی وہیں بیٹھے رہو، 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو، 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو۔ فرمایا دن میں گناہوں سے امان ملے گی، دن میں گناہوں سے امان ملے گی۔ البتہ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی گناہ کا بالکل طے شدہ ارادہ کر کے بیٹھا ہو کہ ہر روز یہ گناہ کروں گا، ظاہر ہے وہ کیسے بچے گا پھر۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ گناہ نہیں کروں گا، شیطان کی کسی دام میں پھنس گیا، تو گویا امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم شیطان کے دام سے بچ پاؤ گے۔ یا مثلاً میرا ذہن یہ کہتا ہے کم سے کم اتنا ہوگا کہ جب گناہ سامنے آئے گا تو تمہارا دماغ کہے گا یہ گناہ ہے، اس میں مجھے نہیں پھنسنا چاہیے، پھر تمہارے ہاتھ میں ہے پھنسے یا نہیں پھنسے، لیکن تمہارا ذہن وارن ضرور کر دے گا۔ تو
تو امام نے فرمایا کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو. جی 11 مرتبہ قل ہو اللہ بڑی عجیب چیز ہے. میں نے ٹریولنگ میں اس کو بہت آزمایا ہے, سفر میں اس کو بہت آزمایا ہے, کہ جب کبھی میں سفر کرنے شروع کرتا تھا, کچھ سفر بڑے لمبے لمبے سفر کیے تھے, بائی روڈ کے مثلاً کوئی سخت سفر تھے جس میں لگتا تھا کہ بھائی بہت چیلنجز آئیں گے, تو ہم نے اس بات کو طے کیا کہ بھائی جہاں گاڑی رکی اور چلی تو ہم 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے. تو ہم دیکھتے تھے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی تھیں جن کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیوں ہو گئیں, اور بعد میں بچے بھی ساتھ ہوتے تھے تو بچے خود کہتے تھے, میں چاہتا ہوں بچے خود دین کو سمجھیں, میں ان کو نہ بتاؤں بار بار, تو بچے خود کہتے تھے کہ یہ جو ہوا ہے نا یہ اسی 11 دفعہ قل ہو اللہ سے ہی ہوا ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں. تو عبادات میں کچھ واجبات ہیں کچھ مستحبات ہیں. مستحبات عبادات کو کرنے سے روح اچھی ہوتی ہے, مکروہات کو چھوڑ دے, کچھ چیزیں مکروہ ہیں انسان کو چھوڑنا چاہیے, اس سے روح کو فائدہ ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے جس سے روح کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اس سے انسان کی روح کو ترقی ملتی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں جب کوئی نعرہ لگاؤں تو مفہوم سے رابطہ جوڑوں, تو میں سوچتا ہوں یہ بہت اچھا وقت تھا کہ اب جو میں نے بات کہنی تھی اس کا امام کے نام سے بہت اچھا واسطہ جوڑ رہا ہے. وہ یہ تھی, تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی, کردار کی کوئی بلندی دکھاؤ, کردار کی کوئی عظمت دکھاؤ. مثال کے طور پر کیا, ایک دفعہ موقع آتا ہے انسان کسی پوزیشن میں آتا ہے, ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے, نعوذ باللہ ذلیل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آتا ہے انسان ایک پوزیشن میں آتا ہے اپنے کردار سے کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے, مثلا جیسے خدا کے فرشتے بھی کہہ اٹھتے ہیں خدا ہے تیرا کیسا عجیب انسان ہے. ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر, انسان کے کردار میں عظمت ہونی چاہیے, مثلا لالچ نہیں ہونی چاہیے. کسی پوزیشن میں پھنسے جس میں لالچی آدمی آئے گا تو ایک حرکت کرے گا, ہم نہ کریں, کردار کی ڈگنیٹی دکھاؤ. مثال کے طور پر ایک موقع ہے, مانگو گے تو مل جائے گا, نہیں مانگو تو کچھ نہیں ہوگا, تو مت مانگو, مانگ کے ذلیل کیوں کرو اپنے آپ کو, مانگنا ہے تو خدا سے مانگو, کردار کی کوئی ڈگنیٹی دکھاؤ بھائی. مثال کے طور پر ایک موقع ہے بھائی آپ نے معاف کر دیا تو اچھی بات ہے, نہیں بھی معاف کیا تو کچھ نہیں ہوگا, تو آپ معاف کرو. اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اپنے کردار کے لیے کہ بھائی میرے اندر اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک حالت آئی اس میں کچھ لوگ نا امید ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر امید ہوتی ہے, آپ کے اندر امید ہونی چاہیے, اپنے اندر سے امید دکھاؤ. کسی حالت میں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کسی حالت میں کوئی یقین پہ باقی رہتا ہے, آپ یقین دکھاؤ. تو احسان محترم تیسری چیز جو انسان کی روح کو عظمت دیتی ہے, بلندی دیتی ہے, کمالات دیتی ہے, وہ ہے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنا, اعلیٰ کردار دکھاؤ. مثلا لالچ نہیں ہونی چاہیے, حسد نہیں ہونی چاہیے, دشمنی نہ ہو, بغض کینہ نہ ہو. زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا, تھوڑا سا دور ہو جاؤ, دشمنی مت دکھاؤ, پستی مت دکھاؤ. بس ایک سمجھنے ایک لفظ ہوتا ہے کردار کی پستی, ایک ہوتا ہے کردار کی بڑائی, بڑائی دکھاؤ. مثلا کسی نے آپ کے لیے کچھ کیا, آپ چاہیں تو اسے کچھ انعام نہ دیں تب بھی چل جائے گا, دے دو, بڑائی دکھاؤ تھوڑی سی. اس کو خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فضل, فضل دکھاؤ, فضیلت دکھاؤ. تو ہمیں اور آپ کو اگر یہ کرنے کو مل جائے, ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں یہاں پر کردار کی فضیلت کیا ہے, فضیلت دکھاؤ. تو مثال کے طور پر ایک بندے خدا تھا, اس نے بڑی عجیب بات کہی. وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, سید الشہداء سے متاثر ہو کر, تو ہمارے کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اب جو امام حسین سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں کیا پتا امام حسین کون ہے؟ کہنے لگے تو مجھے واقعی نہیں پتا کہ امام حسین کون ہے, لیکن میرے ذہن میں امام حسین کا کوئی خاکہ بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اس سے تمہاری زندگی کا کیا تعلق ہے؟ تو کہنے کا میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی اپنی زندگی میں کسی کام میں پھنستا ہوں, یہ کروں یا یہ کروں, تو میں سوچتا ہوں امام حسین ہوتے تو کیا کرتے,
اب آپ سوچیں اس کا کردار کتنا بلند ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کردار کی عظمت. اچھا یہ واجب اور حرام سے ہٹ کے ہوتی ہے, اس میں واجب حرام بیچ میں نہیں آتا, یہ واجب اور حرام سے ہٹ کر ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجیے مستحبات اور فضیلتوں کے دائرے میں چلی جاتی ہے کہ بھائی مثلا میں اگر ایک کام کروں تو دوسرے کا ایک احسان میرے سر پہ آئے گا بلا وجہ کا احسان, کیوں احسان لوں کسی کا؟ اگر احسان نہیں لینا ہے تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی, دے دو قربانی, احسان مت لو کسی کا, تھوڑی سی قربانی دے دو. اس میں جو خدا خوشی دیتا ہے, کردار کی عظمت دیتا ہے, بڑائی دیتا ہے, بہت پائے کیے پہ خدا روح کو بلند کر دیتا ہے انسان کی روح کو. تو احسان محترم جس چیز کی ہم لوگوں کو بعض اوقات کمی نظر آتی ہے وہ یہ مشکل ہے. بعض اوقات ہماری سوسائٹی واجب اور حرام سمجھ لیتی ہے, مستحب مکروہ بھی سمجھ لیتی ہے, لیکن کردار کی عظمت نہیں سمجھ پاتی, کردار کی عظمت نہیں سمجھ پاتی. اچھا یہ تعلقات میں, انسانی تعلقات میں بہت آتا ہے, انسانی تعلقات میں بہت آتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات میں, خاندانوں کے تعلقات میں, دوستی یاری میں, یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ بھائی فضل دکھاؤ, فضل دکھاؤ, اپنے کردار سے ذرا اعلیٰ پائے کا کردار دکھانا چاہیے. اب مثلا یہ اعلیٰ پائے کا کردار کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ظاہر ہے کہ خاندان عصمت سے. ہر موقع پر کردار کی عظمت دکھاتے تھے, کچھ بھی ہو جائے اپنے کردار کو بلند رکھتے تھے, اعلیٰ پائے کا کردار. مثلا مولا چوتھے امام درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر,
صلی علی محمد آل محمد, عجل فرج
برادر, خدا کا واسطہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ذرا سا ٹائم رہ گیا, اس کو ابھی جان دیجیے. مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد آل محمد, عجل فرج.
مولا مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہاں پہ کچھ پیسہ رکھا تھا, وہ کہاں گیا؟ امام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تمہارا پیسہ کہاں. اس نے کہا کہ نہیں آپ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں, میں نے یہاں پہ رکھا تھا. امام نے فرمایا مجھے نہیں دیا, نہ مجھے معلوم تمہارا پیسہ کہاں. ظاہر دنیا کے اصولوں کے حساب سے امامت کے پاس تو علم ہوتا ہے, لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں معلوم. کہنے کا کہ مجھے آپ پہ شک ہے اور آپ کو میں قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا. قاضی کے پاس گیا, اب وہ جو قاضی کو اس نے بتایا میں نے ان کے اوپر شک کیا ہے, وہ قاضی پریشان ہو گیا, وہ تو مدینہ کا رہنے والا تھا, یہ تو اجنبی تھا. اس نے کہا کہ تم کو معلوم ہے تم کس پہ شک کر رہے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں اگر یہ شک کر رہا ہے تو ہم عدالت میں آئیں گے. امام عدالت میں آ گئے, اب وہ قاضی پریشان ہونے لگا کہ بھائی میں کس طرح سے فرزند رسول کو عدالت میں لے کے آ گیا. تو اس نے اس اجنبی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو دو شاہد آپ کو لانے پڑیں گے, دو گواہ لانے پڑیں گے. تو قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے. اچھا اسلامی عدالت کا اصول ہے کہ اگر میرے خلاف کسی نے دعویٰ کیا تو وہ دو گواہ لے کے آئے گا. اگر وہ دو گواہ لے آیا تو قاضی مجھ سے کہے گا کہ بھائی تمہارے پاس اپنے دفاع میں کیا ہے. اگر میں نے کہا میرے پاس دفاع میں دو گواہ ہیں اور میں بھی دو گواہ لے آیا تو معاملہ پھر کچھ اور ہوگا. لیکن اگر وہ گواہ نہ لایا, جیسے اس کیس میں تھا, اس نے کہا امام یہاں پیسہ تھا, یہ پیسہ کہاں گیا؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا میں, قاضی نے کہا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے. ایسے ایک موقع کے اوپر جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے, اس کیس میں امام, اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ قسم کھائے اور قسم کھا کر کہے کہ اللہ کے نام پہ مثلا قسم کھاتا ہوں کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو مدعی کے لیے گواہ چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم بینہ کہتے ہیں, اور منکر یعنی جو اس کا انکار کرتا ہے دعوے کا, اس کے اوپر ہوتا ہے قسم کھانا. تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس گواہ. تو اب امام کے پاس آیا اور قاضی نے کہا کہ فرزند رسول ایک قسم آپ نے کھانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس پیسے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب اس نے کہا امام سے کہ آپ قسم کھائیں, تو امام نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں خدا کے نام پر پیسے کی خاطر قسم کھاؤں, کہ میں پسند نہیں کرتا. اس نے کہا کہ فرزند رسول اگر آپ قسم نہیں کھائیں گے تو مجھے عدالت کے اصول کے مطابق آپ سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اس کا پیسہ دیں. امام نے فرمایا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں پیسہ دینے کو تیار ہوں, پیسہ دے دوں گا. امام نے پیسے دے دیا اسے. عدالت لوگ بہت تعریف کی لوگوں نے کہ بھائی فرزند رسول کا کردار اتنا عجیب ہے کہ انہوں نے ایک قسم کھا کر معاملے کو ختم کر سکتے تھے لیکن خدا کے نام کو پیسے میں لانا قبول نہیں کیا انہوں نے, انہوں نے پیسہ دے دیا. تو لوگ بہرحال بہت تعریف کرتے ہوئے چلے گئے. امام دوبارہ مسجد واپس آئے, یہ آدمی دوبارہ واپس آیا اور امام سے آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا مجرم ہوں, میں آپ کا مجرم ہوں, یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ واپس لے لیں. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ڈھونڈا تھا, مجھے پیسہ مل گیا ہے, حق آپ کے ساتھ تھا, آپ نے پیسہ نہیں لیا تھا, میں نے غلطی کی ہے, میرا پیسہ مجھے واپس مل گیا ہے, یہ آپ اپنا پیسہ رکھ لیں. تو امام نے فرمایا کہ جو ہم پیسہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر وہ واپس نہیں لیتے, یا تم خود رکھ لو یا کسی اور کو دے دو, ہم نے اللہ کے نام پہ دے دیا. عظمت نہیں ہے کردار کی, اس کو ہم کہتے ہیں کردار کی ڈگنیٹی. یہ جو عظمت ہوتی ہے کردار کی, البتہ یہ کاپی کرنے والی نہیں ہوتی, نقل کرنے والی نہیں ہوتی, اگر جبر کر کے انسان کو کرنا پڑے تو نقل نہیں کر سکتا یہ, لیکن کبھی کبھی چیلنج لے لے, کبھی کبھی چیلنج لے لے تھوڑا بہت تو اچھا ہے. تو مثال کے طور پر کبھی خاندان میں, کبھی دوستی یاری میں کسی نے کوئی کام کر دیا ہے جو اچھا نہیں ہے, تھوڑا سا فضل دکھائے, تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھ کے دکھائے. تو مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی پیسہ دیا, فرض کرو 100 دیا اور واپسی پہ کہہ رہا ہے میں نے شاید 110 دیا, اب آپ کہہ سکتے ہو کہ لاؤ 10 کا ثبوت, 100 تو میں قبول کروں گا, 10 دیا ہو تو لاؤ. اگر کر سکتے ہو تو تھوڑا فضل و برتری دکھاؤ, کہ اچھا ٹھیک ہے چلو 110 دیا, ختم معاملہ, برتری دکھاؤ تھوڑا سا. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر وقت یہ کام نہیں کر سکے گا, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, مثلا کوئی ایسا چیز مانگ بیٹھتا ہے, ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے جو طاقت توانائی میں نہیں ہے, تو پھر عدالت میں جانا پڑتا ہے, مثلا معاملہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھنا بہتر ہے, تھوڑا سا فضل و برتری دکھانا بہتر ہوتا ہے, اس سے روح کو ترقی ملتی ہے. تو اعزان محترم, یہ وہ چند چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ اپنے کردار کے اندر تھوڑا سا عظمت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, کل ہم کوشش کریں گے اس بات کو عرض کریں کہ جو شخص کردار کی عظمت دکھانا چاہے وہ کیسے پریکٹس کرے, یہ ہوتا کیسے ہے, اس کو کرنے کے لیے کیا تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اچھا ہے اگر ایسا ہونے لگے, ہر کوئی تھوڑا سا بلندی دکھانے لگے تو معاشرہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, اس سے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے. میں نے ایک عجیب جھگڑا دیکھا ایک وقت, ایک بہت ہی عجیب جھگڑا دیکھا. ایک دفعہ جھگڑا ہوا عدالت میں, اب وہ تھا پاکستان میں ہی تھا, حیران کن بات یہ تھی پاکستان میں تھا. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ ایک بھائی عدالت میں گیا یہ کہنے کے لیے کہ یہ جائیداد اس کی ہے اور یہ اٹھا نہیں رہا ہے اور یہ میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے. اور وہ جو دوسرا بھائی تھا وہ قاضی کے سامنے, جج کے سامنے بیانات دے رہا تھا اپنے لائر کے ذریعے سے کہ ملکیت اس کی ہے, یہ مفتے میں میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے اس کو. تو وہ جج بھی پریشان تھا کہ کون سا دنیا کا کیس مجھے مل گیا ہے, اس میں کوئی جائیداد لینے کو تیار نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے ڈگنیٹی رکھنے والے لوگ بعض اوقات اس بات کے اوپر کہتے ہیں نہیں میں یہ کروں گا. ابھی کل میں نے کہیں پڑھا کسی ایرانی ویب سائٹ کے واٹس ایپ کے گروپ پہ شاید آیا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, تو اس میں لکھا کہ وہ کوئی زیارت کرنے گیا, زیارت کرنے گیا کہیں پر. تو وہ جیسے وہاں پر آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست احباب سب جا رہے ہیں تو وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں کہ ظاہر کی خدمت کریں. تو کہنے لگا کہ ایک عرب آیا ہمارے پاس اور اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ ظاہر ہو, میرے گھر چلو, میرا گھر ذرا دور ہے تو ہم گاڑیاں لے کر آئیں, تم لوگ گاڑیوں پہ چلنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ایرانی تھے, 10 پتہ نہیں کتنے 17-18 لوگ تھے, کتنا اس نے لکھا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو کہنے لگا ہم ان لوگوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے. تو وہ محلہ کافی دور تھا, اس محلے میں اس بندے خدا نے اپنے گھر میں ٹھہرایا. تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی, بعد میں دیکھا کہ گھر کے باہر آوازیں آ رہی ہیں, کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے ہم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کس محلے میں لے آیا, یہ کہاں پہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے ایک دو لوگ باہر گئے, تو ان کو جن کو عربی آتی تھی وہ باہر گئے دیکھنے کے لیے کیا ہنگامہ ہے. تو پتہ چلا کہ صاحب وہاں پر ایک ہمسایوں میں ایسے ہی ایک عرب وہ کھڑا ہے, اس سے لڑ رہا ہے کہ ظاہر میرے پاس بھیج دو. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ظاہر میرے پاس بھیج دو, محلے میں ایک ہی گھر میں ظاہر آیا, دوسرے گھر میں نہیں ہے تو تم میرے گھر میں بھیجو. تو اب وہ جو میزبان ہے وہ اڑے بیٹھا ہے کہ نہیں میں نہیں بھیجوں گا, یہ میرے ظاہر ہیں، میرے مہمان ہیں، میں کسی کو نہیں دوں گا. تو وہ اب عجیب داستان ہے، جو میزبان ہے اس کے بیٹے نے اس مدعی جو کہہ رہا تھا میرے گھر میں لاؤ، اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا. جو میزبان تھا اس کے بیٹے نے سامنے والے کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اور اس بندے خدا نے اس کے بیٹے کے خلاف کیس کیا ہوا تھا، بیٹا جیل میں تھا، بیٹا جیل میں تھا. تو اس نے آ کر اس سے کہا کہ تم ظاہر مجھے دو، اس نے کہا میں نہیں دوں گا. تو وہ جو سامنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ چلو اگر تم نے آج رات ظاہر دیے تو میں تمہارے بیٹے کو آزاد کر دوں گا، اپنے بیٹے کے قتل کے کیس سے گزر جاؤں گا. تو یہ جو میزبان تھا کہنے لگا جاؤ قصاص کرو، میں ظاہر نہیں دوں گا. کہنے لگا جاؤ بیٹا مار لو، میں ظاہر نہیں دے سکتا، امام حسین کے مہمان ہیں، میں نہیں دے سکتا کسی کو، اپنے بیٹے کی جان کے بدلے میں بھی نہیں دوں گا. یہ کردار کی کتنی عجیب عظمت ہے. یہ سید الشہداء کا نام لوگوں کو بلند کر دیتا ہے. امام کے نام میں بڑی طاقت ہے. سید الشہداء کی محبت انسانوں کو بلند کر دیتی ہے. جو ایک جملہ کہا کرتے ہیں نا، کبھی اشعار میں بھی آتا ہے، امام کی محبت اکسیر ہے، ہر برائی کو ختم کرنے کی دوا ہے. جب امام کی سچی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، یہ لوگ بلند ہو جاتے ہیں. تو عزیز و حمر، آپ نے دیکھا ہے کہ شب عاشور کس طرح اصحاب سید الشہداء بلند ہو گئے. سب کے سب سید الشہداء کی محبت میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو عاشور کے دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے، سید الشہداء کے صحابی نے دوسرے سے مذاق کیا. تو اس نے کہا کہ عاشور کا دن ہے، سختی کا دن ہے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اتنا نزدیک اپنے آپ کو کامیابی کے دیکھ رہا ہوں، میدان میں جاؤں گا، شمشیر چلاؤں گا، میرے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، میں جیت جاؤں گا. یہ لوگ اتنے بلند ہو گئے تھے. ظہر سے پہلے امام کے لشکر نے حملہ کیا، 30-40 اصحاب اسی موقع پہ شہید ہو گئے. دوبارہ لشکر تیار کیا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. امام حسین نے دیکھا کہ اگر دوبارہ حملہ کیا یہ لشکر ابھی ختم ہو جائے گا. تو امام حسین نے ان کو ندا دی اور گویا اس طرح سے کہا کہ اے با کرامت لوگو، موت کے اوپر صبر کرو، موت لینے کے لیے اتنی جلدی مت کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا رک جاؤ. ہر کوئی بیتابی دکھا رہا تھا کہ پہلے مجھے مرنا ہے. اور میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا ابو الفضل بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے کہ امت کے لوگ پہلے نہ مریں، پہلے ہم مریں گے. اور حبیب ابن مظاہر امت سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو سادات پہلے نہ مریں، پہلے ہم مریں گے. ہر ایک جان دینے کے لیے بیٹھا تھا. اور یہ سب کیوں جان دینے کے لیے بیٹھے تھے؟ ان کو پتا تھا حسین کی جان بیچ میں ہے. عجز و مصائب میں کیا انسان پڑھے. لیکن بس اتنے جملے عرض کروں، امام حسین کی ذات کون تھی؟ ان کو پتا تھا وہ جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، آج اکیلا ہے میدان میں. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا شب عاشور میں جب امام حسین نے چراغ گل کیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تو اٹھنے والا اٹھا اور اس نے کہا کہ مولا اگر میں چلا گیا تو آپ کی ماں کو کیا شکل دکھاؤں گا. سیدہ طاہرہ کو میں نے شکل دکھانی ہے قیامت کے دن، ان کے سامنے شفاعت کے لیے جانا ہے مجھے، میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ تو عزیزو، ہم تو اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم میدان کربلا میں ہوں، لیکن کم سے کم اپنے آپ سے اور اپنی اولاد سے ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اگر فاطمہ کے سامنے جانا ہے نا تو عزا کا پرچم بلند رکھنا، حسین کا نام بلند رکھنا. زندہ رہو یا مر جاؤ، لیکن حسین کا نام باقی رہنا چاہیے. ہم سب کو اولاد فاطمہ کے سامنے جانا ہے، ان سب کے سامنے سرخرو ہونا ہے. اور عزیز و بس اگر دو جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر قیامت کے دن بس ایک منظر آ گیا، ایک منظر آ گیا تو خدا نہیں معلوم کیا کر دے گا. وہ کون سا منظر ہے؟ بس اتنا ہوا کہ سیدہ علی اصغر کو لے کر کھڑی ہو گئی. اور کچھ نہ ہوا, بس اتنا ہوا کہ سیدہ علی اصغر کو لے کر کھڑی ہو گئی اور خدا سے کہا, خدا یا بے زمین کو دلا, یہ کس جرم میں مرا؟ لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.